کے مطالب اور قرآن حکیم کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ترجمے اور تفسیر کی نوعیت کا ایک کام البیان کے نام سے شروع کیا، جس میں 48 سورتوں پر کام مکمل ہو کر شائع ہو چکا ہے اور باقی کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کی ترتیب و تدوین کا کام ان کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے. 1983 سے انہوں نے المورد کے نام سے دینی تحقیق کے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس میں دین اور اس کی مختلف شاخوں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی کام جاری ہے. میزان، برہان، مقامات اور خیال و خامہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک اردو اور ایک انگریزی ماہنامہ ان کی نگرانی میں شائع ہوتا ہے. میری مراد جناب جاوید احمد غامدی سے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب، خوش آمدید.
بہت شکریہ.
بہت شکریہ. محمد علی اور محمد نور الحسن ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں. اس طرح ہمارے ناظرین سے آپ کی براہ راست ملاقات کی ایک صورت پیدا ہوئی. کچھ آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، کچھ آپ کے خیالات اور آپ کی تصاریف کے حوالے سے، اور پھر ہمارے ناظرین ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے آپ سے اپنے سوالات کے جواب بھی معلوم کر سکیں گے. آپ نے زندگی کو اپنے ایک خاص ڈھب سے بسر کیا ہے اور اسی طرح سے آپ اپنی وضع کے مطابق چل رہے ہیں. ملازمتوں کے بندھن سے آپ نے خود کو آزاد رکھا. بی اے آنرس تک آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی. فلسفہ اور انگریزی ادب آپ کے مضامین رہے. پاک پتن سے آپ کا تعلق، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پاک پتن لے چلیں اور کچھ اپنے بچپن کی گلیاں اور وہ محلہ اور وہ یادیں اور وہ بستی کچھ ہماری نگاہوں پہ بھی روشن کر دیں.
ڈاکٹر صاحب، یہ عجیب بات ہے کہ پاک پتن میرا آبائی وطن نہیں ہے. میرا آبائی گاؤں یہاں لاہور سے 80-85 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد نام کا ایک قصبہ ہے. یہ راوی کے کنارے آباد ایک پرانا قصبہ تھا، جو کسی زمانے میں پٹھان کوٹ کے بعد ایک بڑی منڈی سمجھی جاتی تھی. میرے والد ایک صوفی مزاج شخص تھے اور ذمہ دار ہیں ہم لوگ اپنے پس منظر کے لحاظ سے. ذمہ داروں میں آپ کو معلوم ہے کہ 2-3-4 شادیاں تو لوگ کرتے ہیں. چنانچہ میرے دادا کی بھی زیادہ اولاد دوسری بیویوں سے تھی، والد پہلی بیوی سے تھے. تو جب دادا کی وفات ہوئی تو ان کے شیخ نے میرے والد کو خط لکھا کہ ذمہ داروں میں بالخصوص اولاد اگر ستیلی ہو تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے دین و ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو یہ جگہ چھوڑ دو.
وہ باقاعدہ کسی سلسلہ تصوف سے منسلک تھے.
وہ جنیدی قادری سلسلے سے متعلق تھے. چنانچہ انہوں نے رخت سفر باندھا اور وہ ساہیوال ضلع میں چلے گئے. وہاں جانے کی تقریب یہ ہوئی کہ وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار سے ان کے پہلے سے کچھ تعلقات تھے، اور جب اچانک انہیں رخت سفر باندھ کے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو دوستی کے تعلق سے انہیں کے پاس چلے گئے. تو پاک پتن کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جیون شاہ کے نام سے. جیون شاہ کے بھی نواح میں ایک بہت ہی چھوٹی سی بستی میں میری پیدائش ہوئی. یعنی میں جب کالج کے زمانے میں دیکھنے کے لیے گیا
جی،
تو اب بھی وہاں 10-12 سے زیادہ گھر نہیں تھے.
کیا نام ہے اس بستی کا؟
یہ بستی کوئی باقاعدہ نام بھی نہیں رکھتی تھی.
اچھا،
اس کی وجہ یہ تھی، آپ اگر کچھ دیہاتی پس منظر سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذمہ داروں کے یہاں ڈیرا سا بن جاتا تھا جس میں کنواں ہے. اس زمانے میں ٹیول وغیرہ تو نہیں تھے
جی جی،
اور کوئی 2-4 گھر ہیں. تو والد وہیں مقیم تھے. جو قریب قصبہ ہے وہ جیون شاہ ہے. تو میری پیدائش وہیں ہوئی.
تو کس عمر تک آپ وہاں رہے؟
دو ڈھائی سال کی عمر تک تو وہی رہے. اس کے بعد پھر والد میری بہنوں کی شادی کے لیے اپنے گاؤں آئے, تو ہم لوگ داؤد آ گئے. داؤد میں تین چار پانچ سال گزارے. سن 58 میں پھر پاکستان دوبارہ گیا ہوں میں. سن 58 میں یہ وہی زمانہ ہے جس میں میں ابھی اپنی تعلیم کی پتا کر رہا تھا. وہیں جا کر پھر میں نے اسکول میں داخلہ لیا اور دسویں جماعت تک میری تعلیم پاکستان میں ہوئی.
انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ لاہور آئے؟
جی, میں نے ٹرک کا امتحان دیا تو اس کے بعد تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گورنمنٹ کالج میں آؤں گا, پھر میں لاہور آ گیا. تو پاک پتن میرے زمانے میں بہت چھوٹا سا قصبہ تھا, اور آپ نے چونکہ پاک پتن کا ذکر چھیڑ دیا ہے,
جی,
تو ظاہر ہے کہ اس قصبے کی ایک بڑی پہچان سید فرید الدین مسعود,
جی جی,
ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں,
جی,
اور چشتیہ خاندان سے ان کی وابستگی ہے. بہت لوگ ان کے عقیدت مند ہیں. ان کا مرکز پاک پتن میں مرجع خلائق ہے. ایک دنیا وہاں آتی ہے. تو بچپن میں جو سب سے پہلا تعارف ہوا وہ والد کی وساطت سے بھی, صوفی بزرگوں ہی سے ہوا, اور پھر ہوش کی آنکھ کھولی تو پاک پتن میں تھے. تو وہاں کا سارا ماحول بھی یہی تھا.
تو دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے, کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پس منظر میں وہ ماحول اور وہ ساری فضا کار فرما تھی؟
میں کبھی کبھی اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی میں تو شاید اس نے اتنا کردار ادا نہ کیا ہو, علم کے ساتھ وابستگی میں بہت کردار ادا کیا. والد کا تعلق چونکہ ایک ایسے سلسلے تھا جس میں خود ان کے شیخ بھی پنجابی زبان کے بڑے شاعر, اگرچہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی تصنیفات عام لوگوں تک نہ پہنچے,
یعنی شائع نہیں کی اپنی تصانیف,
ان کی تصنیفات ان کے مریدوں ایک حلقے میں رہتی تھی.
اچھا,
لیکن وہ 10-15 کتابوں کے مصنف. اور ایک دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں,
وہ کتابیں نثر میں ہیں یا نظم میں؟
نظم میں.
نظم میں ہیں تمام طور.
اچھا, اور میرا احساس یہ ہے کہ اگر وہ شائع ہوں اور اس پر کوئی آدمی کام کرے تو وہ پنجابی زبان کے چند بڑے شاعروں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں.
ان کا نام بھی بتا دیجیے.
نام بہت دلچسپ. ان کا نام تھا دیوان محمد مست عمر.
اچھا,
اور وہ خود گجرانوالے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مدفون ہیں. ذکر چھڑا تو میں آپ سرچ کروں گا کہ ان کے ساتھ میں نے ایک سفر بھی کیا.
اچھا,
اور وہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کے بزرگ تھے. قادری لوگوں کے ہاں اس طرح احکام شریعت کی پابندی, نماز روزے کا انتظام یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن بات اور نوعیت کی غیر معمولی خوبیاں ان میں تھیں. مجھے سفر کے دوران میں بھی اس کا تجربہ ہوا, اور والد بھی ان کے بہت سے واقعات سناتے رہتے تھے. تو انہوں نے جس طرح وارث شاہ کی ہیر ہے,
جی جی,
اسی طرح لیلا مجنو کی داستان نظم کی تھی.
اچھا,
اور یہ نظم آپ سمجھیں کوئی 500-600 صفحات میں ہوگی. تو ہمارے ہاں اس کا ایک قلمی نسخہ تھا. میرا خط بہت اچھا تھا بچپن سے, تو والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو مجھے نقل کر دو کیونکہ یہ نسخہ مجھے واپس کرنا ہے. تو میں نے جو سب سے پہلے کتابت کی,
جی,
اسی کتاب کی تھی. تو ایک تو اس سے ادب کے ساتھ بہت وابستگی ہو گئی,
اور شعری ذوق آپ کا جو ہے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر میں بھی یہ چیز موجود تھی. پھر والد کو فارسی ادب سے بہت دلچسپی تھی, اور وہ میری پیدائش کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ میرے ہاں اگر یہ میرے چار بھائی فوت ہو گئے تھے مجھ سے پہلے, تو وہ یہ کہتے کہ اب میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرے ہاں کوئی بچہ ہوتا ہے تو میں اس کو عربی, فارسی اور سنسکرت کا عالم بناؤں. تو ان کی اسی خواہش کے تحت میری پڑھائی تعلیم اسکول کے ساتھ ہی فارسی عربی کی بھی شروع ہو گئی. اور یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے, یعنی پاک پتن کا آپ نے ذکر کیا, پاک پتن میں میں نے بعد کا زمانہ زیادہ گزارا ہے. میرا ابتدائی تعلیم کا زمانہ بھی پاک پتن سے دور ایک چھوٹا سا اور گاؤں ہے نانگ پال کے نام سے.
نانگ پال.
نانگ پال. تو ابتدائی تعلیم کا زمانہ بھی وہاں گزرا. میں نے عربی فارسی کی تعلیم وہیں سے شروع کی. وہاں ایک مولوی نور احمد صاحب نام کے پرانے بزرگ تھے. والد صاحب نے, میں اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, والد صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو فارسی عربی کی تعلیم دوں. تو وہ دیوبند کے مجھے اب خیال ہوتا ہے, یعنی اس وقت تو میں اس سے واقف نہیں تھا. مختلف جو مکاتب فکر ہیں, لیکن اب جب میں نے یاد کرتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے غالباً وہ دیوبند نقطہ نظر کے علماء میں سے تھے، ان سے میری فارسی عربی کی تعلیم کی ابتدا ہوئی
اسکول ہی کے زمانے میں.
اسکول کے زمانے میں یعنی اس کا معمول یہ تھا کہ میں کوئی ڈیڑھ دو بجے اسکول سے جب واپس آتا تھا تو ظہر کی نماز کے بعد ان کے پاس چلا جاتا تھا، پھر عصر تک وہ تعلیم دیتے تھے. تو میں نے ان سے فارسی ادب میں کریمہ، گلستان، بوستان انہیں سے پڑھی. اس طرح درس نظامی کی جو ہماری ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، میزان ہے، کافیہ ہے، شرح جامی ہے، شرح جامی تک انہیں سے پڑھی.
اور یہ آپ میٹرک سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں؟
یہ میری تعلیم تیسری جماعت میں شروع ہوئی.
یعنی درس نظامی کی ابتدائی کتابیں آپ اس زمانے میں پڑھ چکے؟
اس زمانے میں پڑھ چکا تھا.
یہ تو میرا پرائمری کا زمانہ ہے.
جی پرائمری زمانہ. آٹھویں نویں تک میں نے اس کی تکمیل کر لی تھی کتابوں کی. میرے لیے کسی باقاعدہ مدرسے میں جانا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ میں اسکول کا طالب علم تھا، تو اس وجہ سے اسکول کے بعد ہی اس تعلیم کو میں جاری رکھ سکتا تھا. تو پہلے میں ان سے پڑھتا رہا اور پھر چوتھی پانچویں جماعت میں ہم پاک پتن واپس آ گئے. تو اصل میں پانچویں جماعت میں میں پاک پتن آ کے پھر ایک اسکول میں داخل ہوا اور دسویں تک پھر پاک پتن میں رہا.
ذکر کیا کہ آپ سے پہلے آپ کے تین بھائی وفات پا گئے، آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس ہجرت کا آپ نے ذکر کیا، کس عمر میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے، کس کے تھرو؟ اور جس عمر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تیسری جماعت کا، اس میں آپ کا کتنا شوق شامل تھا؟ آپ کے والد کی یہ خواہش تھی کہ آپ عربی، فارسی اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کریں، آپ کا خود کا کتنا شوق تھا اس میں؟
تو بہت سے سوالات آپ نے جمع کر دیے. سوال میں ہجرت کا بھی معاملہ بہت ہی عجیب ہے. مجھے ظاہر ہے والد تو میری پیدائش سے پہلے گئے ہیں، جو میری پیدائش وہاں ہوئی ہے. مجھے کچھ کچھ یاد ہے جب وہ بچیوں کی شادی کے لیے دوبارہ گاؤں آئے. اور ہمارا گاؤں بہت خوبصورت گاؤں، یعنی وہ راوی کے کنارے آباد. ہمارے جتنے بھی اعزہ اقربا باہر آباد ہوئے ہیں وہ بس یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک گاؤں کی یادوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ بن کے رہ گئے ہوئے تھے. دریا کا کنارہ، باغات بہت تھے وہاں، خاص طور پر آم کے باغات، بہت اعلیٰ درجے کے آم کے باغات تھے. تو ہمارے یہاں سے کوئی آدمی بھی گاؤں سے جانا نہیں چاہتا تھا. والد صاحب گئے اور جب دوبارہ آ کر وہاں ہم لوگ دو ڈھائی سال رہے تو اس کی بڑی ہی خوبصورت اور خوشگوار یادیں میرے بھی ذہن میں ابھی تک ہیں، جس طرح کا وہ گاؤں تھا. 1957 میں آپ کے ذہن میں ہوگا ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا راوی میں. اسی سیلاب میں ہمارا گاؤں برباد ہوا ہے. اور یہ سیلاب کے دن ہیں جس میں میں نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ اپنا گاؤں چھوڑا ہے
اور لاہور آئے.
جی لاہور آئے پہلے، پھر پاک پتن چلے گئے. یعنی والد صاحب جا چکے تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ لوگ آ جائیں. تو عین سیلاب کے دوران میں ہم لوگ نکلے اور صورتحال یہ تھی کہ ہمارے گاؤں، یعنی گاؤں کے برباد ہونے کی جو چیز باعث بنی وہ ایک بہت بڑا بند ہے، جیسے راوی کا بند ہے.
جی جی.
تو اس طرح کا ایک بند ریلوے لائن کو بچانے کے لیے وہاں باندھا گیا ہے، گاؤں اس کی دوسری طرف آ گیا. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیلاب آیا، پانی دور دور نکل گیا. بند کی وجہ سے پانی پانچ پانچ چھ چھ فٹ کھڑا ہو گیا. تو اس میں ہم لوگ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے. اور مجھے جو سب سے ابتدائی اس زمانے کی یاد اب تک کبھی کبھی بہت متاثر کرتی ہے، وہ خود گھوڑے کے بارے میں ہے. یعنی پانی بعض جگہ اتنا تھا کہ وہ تیرتا تھا.
اچھا.
اور ہم لوگوں کو وہ لایا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن بچپن کی یاد ایسی ہے کہ جیسے وہ گھوڑا ہی بچا کے لے آیا.
خوب
ظاہر ہے کہ بچپن میں آدمی بہت فلسفیانہ پس منظر میں چیزوں کو نہیں دیکھتا. تو اس ہمارے گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، وہاں ہم لوگ آ کے اترے اور پھر کچھ دیر گاڑی کا انتظار کرتے رہے. معلوم یہی ہوتا تھا کہ تاثر یہی ہے کہ ایک غیر معمولی آفت تھی، جس میں جگہ جگہ بھینسیں گائیں مری ہوئی بہ رہی تھیں، لاشیں بھی بہ رہی تھیں. اس میں ایک چار پانچ سال کا بچہ، ایک اس کی ماں، ایک گھوڑے پر سوار ہے اور وہ گھوڑا ان کو وہاں سے نکال کے،
یہ بھی غیر معمولی طور پر
کوئی دو ڈھائی میل کا فاصلہ
کی
اسٹیشن تک آنے میں. تو 1957 کے سیلاب میں ہم لوگ وہاں سے نکلے اور وہاں چلے گئے.
1951 آپ کی پیدائش کا سال ہے.
1951
تو اس وقت آپ چھ برس کے
چھ برس کا تھا.
تو اس کے بعد آپ لاہور آ جاتے ہیں؟
نہیں، لاہور تو بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور چلے گئے. لاہور تو میں 1967 میں آیا ہوں، یعنی پھر پاک پتن چلے گئے.
دس برس وہاں آپ نے گزارے؟
کرو بیش دس برس وہاں گزارے. تو وہاں چلے گئے تھے. تو ان کے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے.
جی آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد؟
میری تین بہنیں, جن میں سے ایک تو بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی, پھر دو بہنیں ان کے بعد تھیں, وہ الحمدللہ زندہ رہیں. لیکن مجھ سے وہ بھی اتنی بڑی تھیں کہ میری پیدائش کے ایک ڈیڑھ سال بعد ان کی شادی ہو گئی تھی.
اچھا.
ان کے درمیان, میرے اور ان کے درمیان چار بھائی ہوئے اور چاروں فوت ہو گئے. یہ اس زمانے کی دیہاتی زندگی میں عام چیزیں تھیں, یعنی بچے بہت فوت ہو جاتے تھے. میں معلوم نہیں ابھی تک, اندازہ نہیں کر سکا کیوں بچا رہ گیا, لیکن بارہ اللہ کا بڑا کرم تھا.
تو معلوم پڑتا ہے کہ کیوں. اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو تیسری جماعت کا آپ ذکر کر رہے تھے, آپ کا کتنا شوق شامل تھا اس تعلیم میں, اس جو خواہش آپ کے
والد؟ غیر معمولی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ والد صاحب جب کبھی کہتے تھے کہ میں یہ خواہش رکھتا تھا, میری یہ بڑی آرزو تھی کہ تم عربی, فارسی اور سنسکرت کی تعلیم پاؤ, تو میں یہ کہتا کہ آپ اس کا بندوبست کہاں سے کریں گے. بار بار ان سے پوچھتا رہتا تھا. ایک دن وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو خود میں نے ہی ان کو توجہ دلائی. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, تو میں نے ہی انہیں توجہ دلائی کہ آپ ان مولوی صاحب سے, یہ تو مجھے لگتا ہے یہاں کچھ فارسی عربی پڑھاتے ہیں, تو ان سے بات کیوں نہیں کرتے آپ؟
اچھا.
تو میرے ہی کہنے پر, بلکہ میرے ہی ماں پر انہوں نے ان سے بات کی, اور مولوی صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے, لیکن بیٹے تم کب آؤ گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کیجیے, میں اسکول سے آتے ہی آپ کے پاس آ سکتا ہوں. تو عام طور پر اسکول سے ڈیڑھ دو بجے ہی فارغ ہوتا آدمی, بس آ کے کھانا کھایا اور میں ان کے پاس چلا جاتا تھا.
اور پھر کس میں
میرا
چلا جاتا
تھا؟ عام طور پہ اثر تک.
اچھا.
عام طور پہ اثر تک, اگر وہ کبھی چاہتے تھے تو اثر کے بعد بٹھا لیتے تھے.
اچھا, کھیلوں سے کوئی شوق نہیں رہا؟ آپ کوئی غیر معمولی بچے کی صورت تھی آپ کے, آپ کے شوق باقی بچوں سے مختلف تھے؟
آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اصل شوق تو کتابوں ہی رہا. یعنی اصل میں والد صاحب کے ہاں ایک اچھی کلیکشن تھی, زیادہ تر تصوف کی کتابیں تھیں, اور تصوف کی کتابوں میں ان کی اپنی فارسی عربی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ان کتابوں کو بے تکلف پڑھ سکیں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا یہ کتابیں مجھے پڑھ کے سنائے. چنانچہ میں بہت سی کتابیں شروع شروع میں ان کو سنانے کے لیے پڑھتا تھا. یعنی وہ کوئی نہ کوئی کتاب کھول دیتے تھے, میں یاد ہے کشف المحجوب میں نے پوری ان کو پڑھ کے سنائی, اسی طرح سفینہ الاولیاء پوری ان کو پڑھ کے میں نے سنائی, تذکرۃ الاولیاء شیخ اتار کی میں نے ان کو پوری پڑھ کر سنائی, اسی طرح عبد القادر جیلانی کی بنیت الطالبین میں نے ان کو پوری پڑھ کر سنائی. ان کے اپنے شیخ کی کتابیں زیادہ تر اردو یا پنجابی میں تھیں, لیکن یہ فارسی کی کتابیں بالخصوص اور عربی کی کتابیں جیسے احیاء ہے غزالی کی,
امام غزالی رحمۃ اللہ
علیہ غزالی کی کتاب احیاء العلوم, ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھے کوئی پڑھ کے سنائے. تو جیسے جیسے میری استعداد بہتر ہوتی چلی گئی, اور خود ان کتابوں کو پڑھ کے سنانے نے اس استعداد کو بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا.
جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کتابوں کی موجودگی اور ایسا ماحول جو ہے بچے کی تربیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے,
اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ابتدا میں تو اصل میں بچہ سیکھتا ہی اپنے ماحول سے. اسی وجہ سے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر مذہب کو سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کو قانون بنا کے نافذ کریں, مذہب کو تہذیب بنا کے رائج کریں. مذہب جب آپ کی تہذیبی روایت بنتا ہے, آپ کا ماحول بنتا ہے, وہ آپ کے رگ و ریش میں سرایت کر جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ خود ہمارے اس صدی میں تین سلطنتیں قائم ہوئیں, سعودی عرب میں ایک حکومت قائم ہوئی, ایران میں ایک حکومت قائم ہوئی, افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی, لیکن ایک بادشاہت میں بدل گئی, ایک پاپائیت میں بدل گئی, ایک ملائیت میں بدل گئی, وہ تہذیب نہیں بن سکی. قانون کے زور پر آپ کسی چیز کو لوگوں پر لاگو نہیں کر سکتے. قانون تو ایک بڑے محدود دائرے میں کچھ کردار ادا کرتا ہے.
اچھا,
تہذیب بنانا ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. تہذیب بنانے کے لیے آپ کو ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, یعنی جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ بھی آپ اپنا رہے ہیں وہ آپ کی روایت ہے. آپ کے والدین وہی کرتے ہیں, آپ کے اعزاز وہی کرتے ہیں, آپ کے تقریبات میں وہی بات
ہوتی ہے,
تو یہ چیز آپ کا ماحول بن جاتی ہے. اگر آپ کا ماحول کتابوں کا ہے, اگر اس میں علم کی گفتگو ہوتی ہے, اگر اس میں اعلیٰ درجے کی شخصیات زیر بحث رہتی ہیں, وہی آپ کا آئیڈیل بن جاتا ہے.
وہ جو کتابیں ذکر کی جاوید صاحب نے کہ ان کو شائع نہیں کیا جاتا تھا, اور وہ اس حلقے تک محدود تھیں، تو کیا ان کے مطالب بہت گہرے تھے جس کی وجہ سے ان کی اشاعت مناسب نہیں سمجھ جاتی؟
سمجھ نہیں سکا اس بات کو، میں نے ایک دو مرتبہ بلکہ توجہ بھی دلائی ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے اپنے حلقے کی چیزیں ہیں،
تو وہ پرانے زمانے کی طرح یعنی قلمی نسخوں کی طرح نقل ہوا کرتی تھیں، بس
قلمی نسخوں کی طرح بھی تھیں بعض، اور بعض ان میں سے چھپی ہوئی بھی تھیں،
اچھا،
لیکن وہ اتنی ہی چھاپی جاتی تھی
محدود تعداد
کہ وہ اپنے مریدوں میں اس کو تقسیم.
دیوان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان سے باہر نہیں،
ان سے باہر نہیں
رہیں گے.
ابھی بھی کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کسی محقق کو توجہ دلائی جائے اور وہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ان کی اشاعت کا اہتمام کر سکے تو خود یہ ایک اچھا تحقیقی منصوبہ ہوگا. اچھا، خیر بعد کے زمانے میں تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سے صوفیہ کے حلقوں میں یہ روایت موجود ہے، یعنی وہ کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے حلقے تک محدود کر دیتے ہیں. تو یہ ملامتیہ انداز کے بزرگ تھے اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کا باہر ذکر کرے یا کوئی بہت زیادہ شہرت ہو، یہ ملاج ہوتا.
امرنا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ خیالات پیش کرتے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ خیالات پہنچیں، یہ اس کے برعکس صورت ہے.
پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے دینی تعلیم بہت شروع میں حاصل کی، آپ نے عربی اور فارسی سے جو آپ کا تعلق تھا تیسری جماعت سے وہ شروع ہوا، اسکول بھی آپ ساتھ ساتھ ہی جاتے تھے. آج کل کے اسٹوڈنٹس جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا باقی ٹائم دوسری تعلیمات کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ٹائم اسکول کے ہی ٹیکسٹ میں ضائع ہو جاتا ہے. آپ یہ جو بیلنس کریٹ کرتے تھے، کیا وہ تعلیم پڑھ کے آپ کے لیے اسکول کی تعلیم آسان ہو گئی تھی، یا کیونکہ اس کتابوں کا لیول اور اسکول کتابوں کا لیول میں تو زمین آسمان؟
ہمارے زمانے میں ویسے نہ اتنی کتابیں ہوتی تھیں بھائی، اور نہ اس طریقے سے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، تو بچے کم اور گدھے زیادہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کی کمر جھک رہی ہوتی ہے.
چار پائی برو کتابیں،
چار پائی برو کتابیں، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کتابیں بہت مختصر سی ہوتی تھیں، اساتذہ بہت محنت کرتے تھے. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس استاد کو بھی دیکھا اس زمانے میں، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا مشن ہے، وہ اپنے طالب علم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس کو اس کی اخلاقی نشو و نما سے دلچسپی ہے، اس کو اس کی سیرت اور کردار سے دلچسپی ہے، اس کو اس کے علمی ارتقاء سے دلچسپی ہے. وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے رجحانات کیا ہیں، ان رجحانات کو نشو و نما دینا چاہتا ہے. تو اس طرح کے اساتذہ تھے. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی صحبت میں، یعنی ان اساتذہ کی صحبت میں، تو آدمی کو تکان نہیں محسوس ہوتی تھی. تو میرے خیال کے مطابق تو میری دونوں طرح کی تعلیم نے ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز بار بنی ہو، بلکہ عربی زبان کی تعلیم، فارسی زبان کی تعلیم اثر انداز ہوئی دوسری تعلیم پر، اور اس میں بہتری.
ڈاکٹر صاحب، ایک تو مدرسے اور اسکول میں سختی کی کیا صورت تھی، کیونکہ اکثر جب بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چار بیٹوں کے بعد آپ کی ولادت، آپ تو بہت لاڈلی ہوں گے اپنے والدین کے ناز و نام کے ساتھ، کیا ایسی صورت تھی؟
اس کی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے. یعنی میرے والد یہ تو بہت چاہتے تھے کہ میں بہت سے علوم حاصل کروں، لیکن محض اس لیے اسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی استاد اس کو مارے گا.
اچھا، ٹھیک.
تو چنانچہ وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایک بہت عزیز دوست، اور آپ پتہ نہیں اس اصطلاح سے واقف ہیں، یعنی ان کے پیر بھائی،
بالکل،
یعنی ان کے مرشد ہی کے مسترشدین میں سے تھے وہ، انہوں نے مجھے داخل کرایا بالدک کہنے پر.
اچھا.
اور والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اصل میں ذبح کرنا ہے بچے کو، اور میری موجودگی میں میں نہیں دیکھ سکوں گا.
وہ تو اکبر آبادی کے ہم مسلک میں
قوم میں یہی صورتحال تھی، لیکن خواہش بہت تھی. مجھے دینی مدارس میں تو اس طرح نہیں پڑھنے کا موقع ملا، اور میں اس کے ماحول کے بارے میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، لیکن جن والد صاحب سے میں نے تعلیم پائی عربی فارسی کی، وہ انتہائی شفقت کرنے والے بزرگوں میں سے تھے. یعنی ایک اگرچہ ناخوشگوار معاملہ ان کے اور میرے درمیان ہو گیا، لیکن بس وہ ناخوشگواری تک ہی رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا. وہ بھی یہ ہوا کہ وہ مجھے کریمہ پڑھاتے تھے، جب کریمہ سادی کی کتاب،
شیخ سادی،
اور بڑی مختصر سی کتاب ہے، فارسی زبان جب شروع کرائی جاتی ہے بچوں کو تو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے،
کریمہ بخشا یہ
برہا، اس زمانے میں تو ہر آدمی کو یاد ہوتے تھے اشعار، اس سے وہ شروع ہوتی ہے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ساری کی کتابیں ہیں، ان کا ہماری قدیم تعلیم اور شخصیات کی تشکیل میں بڑا غیر معمولی کردار ہے.
سر
ان کتابوں کے موضوعات کیا ہیں؟ یعنی کریمہ کیا موضوعات ہیں؟ توازو کیا چیز ہے؟ خاموشی کیا چیز ہے؟ قناعت کیا چیز ہے؟ بخل میں کیا برائی ہے؟ سخاوت میں کیا خوبیاں ہیں؟ یعنی جو اخلاقی اقدار ہیں,
بنیادی اخلاقی اقدار
ایسے اخلاقی اقدار کے جن کا کوئی تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے, بلکہ وہ یونیورسل اخلاقیات ہیں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی شعور موجود ہے وہ اخلاقیات بھی موجود ہیں. ان پر انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے اشعار میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. اور میں
انتصاب کی بحثیں ہیں اگرچہ کہ وہ شیخ سعدی کی مستقل تصانیف میں شامل ہے یا نہیں, لیکن بہرحال گمان غالب یہی ہے کہ انہی کی طرف
نسبت اس میں. تو اب لوگ پڑھتے اس کتاب, اس کا غیر معمولی اثر ہوتا. اس کے بعد ایک پنامہ کے نام سے شیخ اختار کی کتاب ہمارے نصاب میں تھی, میں نے بھی پڑھی. وہ اس میں بھی یہی موضوعات ہیں, ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. حد یہ ہے کہ فقہ کی کتاب جو میں نے پڑھی فارسی کی, وہ بھی شعروں میں تھی اور اس کا نام نام حق تھا. اشعار میں پوری فقہ بیان ہوئی ہوئی تھی.
اور یہ نام بالعموم کتاب کے متن کے آغاز کی ترکیب سے لیے جاتے
لیے جاتے تھے بالعموم. تو یہ جو کتابیں تھیں ان کا اس زمانے میں آدمی کی سیرت, کردار, اس کی سوچ پر بڑا غیر معمولی اثر ہوتا تھا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں آدمی اگر کچھ مانگ رہا ہے تو نہ دیں اگر اس کو, تو مجھے سعدی کا شعر یاد آ جاتا ہے, بخیل اور بہت حافظ کیا ہے جی, بہشتی نہ باشد بھوک میں خبر, بخیل اور بہت زاہد بہر بر, بہشتی نہ باشد بھوک میں خبر. کہ بخیل جو ہے وہ اگر زاہد بہر بر بھی ہو, سمندروں اور خشکیوں میں بھی زہد کرتا رہے, وہ بہشت میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنا مال انفاق نہیں کرتا. تو یہ ہے چھوٹی سی بات, لیکن یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا, مارو صاحب میں آ جاتا ہے.
بڑی حیران کن بات یہ کہ عموماً والدہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے بچوں کے اس سے, اور آپ کی والدہ نے آپ کو سکول میں بھیجنے کا اہتمام کیا, کیسا آپ تعلق دیکھتے ہیں؟
میری والدہ میرے والد صاحب کے بالکل برعکس بہت غیر جذباتی خاتون تھی, بہت مدبر, بہت غیر جذباتی, معاملات کو بہت اچھا سمجھنے والی. بلکہ ایک زمانہ جو بات کا آیا اس میں ظاہر خاندان میں وہ بہت بزرگ تھی, تو خاندان کے معاملات وہی سلجھاتی تھی. اور آپ پوچھے کہ غالباً آکسفورڈ کیمبرج کی پڑھی ہوئی تھی, بالکل ان پڑھ خاتون تھی, یعنی وہ صرف ہر شناسی جانتی تھی, اور وہ بھی اس لیے کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا اس زمانے میں, کوئی چیز پڑھی نہیں. آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کو معاملات سلجھاتے ہوئے دیکھیں, یہ بھی ایک تہذیبی تربیت ہے. تو آپ محسوس کریں کہ غیر معمولی تعلیم یافتہ خاتون.
پڑھا لکھا کون ہوتا ہے سر؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ یعنی پڑھنا لکھنے کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے,
ہرگز نہیں, لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں
آدمی ظاہر پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں, وہ اپنے ماضی سے واقف ہوتا ہے, وہ اہل علم کی چیزوں کو دیکھتا ہے, لیکن جو چیز مقصود ہے پڑھنے لکھنے سے وہ اصل میں انسان کے شعور کی بلندی ہے, یعنی وہ اپنے انسانی شعور کو کس درجے بلند کرتا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو شاید کتابوں سے اتنی متعلق نہیں جتنی میں نے آپ سے عرض کیا تہذیبی روایات سے متعلق ہے. آپ نے کہاں پرورش پائی ہے, آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا تھا, آپ کے یہاں کی روایات کیا تھیں, آپ کے بزرگ کیسے سوچتے تھے, آپ کے بڑے آپ کو کیا دے کر گئے ہیں, زندگی کے معاملات جب پیش آئے تو اس میں انہوں نے آپ کو کیا رویے اختیار کرنے کے لیے کہا, آپ نے غلطی کی تو ان کا رد عمل کیا ہوا, وہ عزا اقربا کے بارے میں آپ کو کیا تعلیم دیتے تھے, ان کے یہاں غیبت کرنے, برائی کرنے, نقصان پہنچانے, اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دی جاتی تھی, یا وہ خیر کی تعلیم دیتے تھے, وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے تھے, اس کا بڑا اثر.
سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے تعلیم یافتہ نہیں تھے تو تربیت یافتہ تھے,
اس میں کوئی شک.
بالکل.
اور تعلیم کا مقصود,
تعلیم کا مقصود ہے وہ ان کے یہاں بغیر عتم حاصل تھا, یہ الگ بات ہے کہ
اس کا ظاہر نہیں تھا.
ظاہر نہیں.
اچھا, اگر اب پاک پتن کی اور وہاں کے قیام کی بات ہو گئی ہو تو ہم لاہور کی طرف چلیں.
پاک پتن میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ لاہور سے کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ ویسے لاہور اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی ایک بار آ جائے پھر جانے نہیں دیتا. میں ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ لاہور چھوڑ دوں, تو اس وقت تو محسوس نہیں ہوا, لیکن میں کچھ دن لاہور سے باہر رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاہور کو چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا. لاہور کی اپنی کچھ
لاہور آیا تو جا سکتا ہے
لاہور لاہور میں جب آدمی ایک بار آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا, اس کی مٹی یہیں ہے, اسے مرنا بھی یہیں چاہیے.
لیکن مولانا جی نے ایک شعر کہا لاہور کے بارے میں کہ اے ساجن لاہور نہ جا, دور سے تو اس ڈھول کو سن. ایک تاثر یہ بھی,
میرا خیال یہ کہ اپنے اپنے تجربات ہیں, یعنی لاہور سے آپ کو کئی نسبتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے استاد تھے, ہو سکتا ہے آپ ان کے نام سے واقف ہوں, اصغر سلیم میر. صفدر میر سے تو آپ واقف ہوں گے, زینوں کے نام سے ان کے بھائی تھے. اور جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے اردو کے استاد تھے.
تو گویا ہم لاہور آ گئے,
درمیان میں آ گئے. ان کا ایک شعر ہے لاہور کے بارے میں, اے اللہ کیا کہیے لاہور سے ہم کو نسبت ہے تو کیسی ہے, 20 برس پہلے چھانی تھی ایک گلی کی خادمیاں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ شہروں سے نسبتیں تو اسی پہلو سے ہوتی ہیں. آپ نے کچھ بچپن گزارا ہے, آپ نے کچھ دوست وہاں بنائے ہیں, آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کہیں اٹھے ہیں, تو ان کو 20 برس پہلے جو گلی کی خادمیاں نے چھانی تھی وہ لاہور سے کہیں نہیں جانے دیتی تھی. تو انسان کی یہ یادیں ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں.
مجدد صاحب نے اپنے خطوط میں لاہور کے بارے میں ایک تاثر لکھا ہے کہ اس شہر میں برکت ہے.
بات یہ جی کہ قریب زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ لاہور را بجان برابر خریدا.
جی جی جی,
اس وجہ سے لاہور تو لاہور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاک پتر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ میرا گھر اس شہر کے ایک طرف تھا, اسکول ایک طرف تھا, تو ایک طرح سے میں روزانہ اسکول جاتے اور آتے پورا شہر دیکھتا تھا, یعنی اس کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. گزر کے کیا جانا پڑتا تھا, 10-15 منٹ میں آپ شہر کے ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے, چھوٹا سا قصبہ تھا.